Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. چترال میرا پہلا سفر ہے یہ, اور میں جہاں بھی سفر پہ جاتا ہوں وہاں سکھانے کے بجائے سیکھنے کی کوشش زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز ہر سفر میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلام جیسا خاندانی مذہب کسی کے پاس نہیں. میں یہاں جس دن آیا تو یہیں لوگوں سے یہ ہی سوال پوچھے جا رہا ہوں بار بار, اسلام یہاں کب آیا, کون لے کے آیا, یہ سارے مسلمان کیسے ہو گئے, یہاں کا اصل مذہب کیا ہے. بعض حضرات نے بتایا کہ یہاں کا اصل مذہب جو تھا اسلام کے آنے سے پہلے وہ کیلاش قوم ہے, کیلاش مذہب ہے. ہم پہنچ گئے صبح کیلاش. جب آپ کے پی کے میں داخل ہوتے ہیں, ہمارے پٹھان بھائی بہت ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن چونکہ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے تو وہ ہر چیز اپنی عظمت کے حساب سے بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں مشہور ہے پٹھانوں کا ایک گھنٹہ کم از کم کراچی والوں کے چار گھنٹے کے برابر ہے. جب وہ کہنا ایک گھنٹے کے راستے پر ہے تو سمجھ لو چار گھنٹے پہنچنے میں لگیں. جب وہ کہتے ہیں نا یہ سامنے ہے, اس کا مطلب 25-30 کلومیٹر تو کہیں بھی نہیں گئے. وہ ان کا سامنے ہوتا ہے, وہ ہمارا سامنے نہیں ہوتا. تو ہمیں یہاں کسی بھائی نے بتایا کہ ایک گھنٹے کے راستے پر ہے کیلاش. کسی دوسرے نے بتایا کہ ڈیڑھ گھنٹے کے راستے پر ہے. کسی اور نے کہا کہ دو گھنٹے کے راستے پر ہے. تو جو سب سے بڑی روایت تھی وہ دو گھنٹے کی تھی, اور بتایا کہ بڑا خطرناک سفر ہے. ہم نے کہا ہم جائیں گے کیلاش. بڑا مقصد تھا ان کے مذہب کو دیکھنا, تو کیا ہے, کیسی قوم ہے, کیسا مذہب ہے. تو بہرحال ہم ڈرائیو میں خود کرتا ہوں عام طور پہ, بڑا خطرناک راستہ, پہلی دفعہ اتنے خطرناک راستے پہ گاڑی ڈرائیو کی. 3.5 گھنٹے لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں, اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ نہیں پہنچیں, پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں. لیکن خیر آج پہنچے, وہاں کی قوم کو دیکھا, وہاں الحمدللہ علماء سے ملاقات ہوئی, ایسے علماء جن کے دادا پردادا اسی مذہب کے ماننے والے تھے جو مسلمان ہوئے. تو جب انسان کسی بھی دوسرے مذہب کا یا اس قوم کو دیکھتا ہے تو اسلام کی عظمت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام. جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا نا, اسلام آنے سے پہلے کا زمانہ نہیں دیکھا, اسے اسلام کی خوبیوں کا پتہ بولنا پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, نہیں چلے گا. اندھیرا روشنی کی قدر کسے ہوگی جو اندھیروں میں رہا ہو. یہاں پتہ نہیں لوڈ شیڈنگ کا کتنا ریشو ہے, ہم کراچی میں تو اندھیروں میں زیادہ رہتے ہیں. جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو کئی ایسی والوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. حالانکہ لائٹ لے کے بھی وہی گئے ہوتے ہیں، لیکن اندھیرے کے بعد روشنی کی انسان قدر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے، اور چھوٹے موٹے اندھیرے نہیں۔ اصل میں ہم چونکہ مسلم ہیں نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھتے ہو اوپر اوپر سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، سوٹ بوٹ ٹائی میں، کوٹ میں۔ آپ ان کے گھروں کا نظام جا کے دیکھو، ان کی پرسنل لائف میں گھسو، آپ کو تباہی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر قدر ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں مسلم بنایا۔ نہانا انہیں مسلمانوں نے سکھایا ہے، غیر مسلموں کو نہانا کس نے سکھایا ہے؟ دنیا میں جہاں بھی آپ کو تہذیب نظر آ رہی ہے نا، اگر آپ مستند تاریخ پڑھو تو اس تہذیب کے پیچھے اسلام کا ہاتھ ہے، اس کی بیک پہ اسلام کھڑا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا تہذیب سے واقف نہیں تھی۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے بتایا، یہ جو کیلاش قوم میں جو جو خرابیاں تھیں اور اب بھی ہیں، یہ اب کم ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ سال میں بمشکل ایک دفعہ نہایا کرتے تھے، اب سنے تھوڑا بہت نہانا شروع کر دیا، اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور بہت ساری قومیں، اب چونکہ بیان باہر ملکوں میں بھی جاتے ہیں میرے، تو میں زیادہ قوموں کا نام لے کے ان کے انسلٹ کروں گا، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہو۔ ورنہ جو قومیں آپ کو صاف ستھری نظر آ رہی ہیں نا، ان کی گندگی کے بارے میں اگر میں رپورٹ پیش کرنا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ خود سوچو، جو کھاتے گندی چیز ہیں وہ صاف ہو سکتے ہیں؟ شراب پاکیزہ چیز ہے، گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے نا۔ شراب کی بوتل اللہ نہ کرے کوئی یہاں لا کے رکھ دے، کیا خوشبو آئے گی؟ اس سے لپٹنے کا دل کرے گا آپ کا؟ جو چیز انسان، سلیم الطبع انسان اپنے قریب برداشت نہیں کرتا، جس نے شراب پی ہوئی ہو، آپ کا دل چاہتا ہے اسے گلے لگانے کا؟ بھائی یہاں بھی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر، میرا خیال ہے جیسے کراچی میں پابندی ہے، تو آپ ذرا نئی زور سے بول دو نا۔ دیکھو، شراب کوئی پی کے آیا ہو، آپ کا دل لگے گا، اس دل چاہے گا اسے گلے لگانے کا؟ ہاں، اب مزہ آ گیا۔ تو جو اتنی گندی چیز جسے پینے والے کو گلے لگانے کا دل نہیں کرتا، آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو دور رکھو مجھ سے، وہ چیز انسان اپنے پیٹ میں اتارے، وہ بہت پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ جو گدے گھوڑوں کی طرح زنا کرتے ہوں، ان کے ہاں نکاح کا رواج نہ ہو، اس قوم کو آپ مہذب کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھائی یہ دنیا میں جتنی قومیں ہمیں تہذیب سکھا رہی ہیں، یہ گدے گھوڑوں سے جیسی زندگی نہیں ہوتی ان کی۔ کیا ولد و زنا، بچوں کی کثرت، بغیر نکاح کے عورت سے تعلقات، تو گدے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بکرے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے۔ تہذیب کی تعریف ہی بدل دی۔ مہذب قومیں، دیکھو ایک آدمی، اس کے پاس تہذیب تھی نہیں بالکل، وہ ہر وقت میلا کچیلا رہتا ہے، ہر وقت بدبو میں، پسینے کی بدبو، اور ہر وقت اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، گندے کام، گندے اعمال، جسم میں بھی بدبو، دانت بھی صاف نہیں۔ اب آپ اس کو تانا دیں، یار صفائی کیا کرو، انسان صاف ستھرا اچھا لگتا ہے۔ اصل طریقہ تو یہ تھا کہ وہ صاف ہو جاتا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ اتنا میلا ہو چکا ہے، اور دنیا پہ حکومت کرنے کا اور دنیا کو صفائی سکھانے کا شوق بھی اسے بہت ہے کہ میں سب سے زیادہ کیا ہوں، صاف ہوں۔ تو اس نے صفائی کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا۔ اس نے کہا یہ جو پسینے سے آ رہی ہے نا میرے، یہ بہترین خوشبو ہے، اور ڈکشنری میں اس نے لکھ دیا کہ خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو فلاں میلے کے میلے ہوتے ہیں نا، محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا نام ہی میلا پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کراچی میں تو اس طرح پڑتا ہے نام، آپ کے یہاں کیا رکھتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہاتے ہی نہیں، ان کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ بھائی وہ فلاں میلا آ رہا ہے، نام کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے آگے، میں لگاؤں گا تو ایسا نہ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو۔ वो देखो फला मैला आ रहा है, फला मैला आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मैल कुचैल की डेफिनेशन को क्या कर दिया, बदल दिया। सफाई और खुशबू की डेफिनेशन चेंज कर दी। यहां बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह 95% लोग पढ़े लिखे हैं इन आबादियों में। लिटरेसी रेशो यहां पर शहरों से ज्यादा है। बच्चा बच्चा उर्दू बोल रहा है, मैंने कहा ये कहां से सीखे, कहते हैं स्कूलों से सीखते, इंग्लिश भी उर्दू भी। तो अब क्या किया उन्होंने कि सफाई की डेफिनेशन को क्या कर दिया उस मेले ने, उस भंगी ने चेंज कर दिया। और चूंकि हुकूमत उसकी है, वो जो चाहे कर ले, जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसकी हुकूमत होती है, वो पाबंद थोड़ी होता है कानून का, वो तो दूसरों के लिए कानून बनाता है। एक दफा का जिक्र है, एक ऊंट, एक बैल और एक दुम्बा ये सफर कर रहे थे। भूख लगी तो घास की एक गठरी नजर आई। अब गठरी एक है, खाने वाले कितने हैं, तीन। अब झगड़ा हो गया इनका, हर एक ने कहा मैं खाऊंगा। तो ऊंट जो था ना, ऊंट वो बुजुर्ग था, बड़ा है, उसको अल्लाह ने आली मकाम अता किया है। उसने कहा देखो, हम में से जो ये साबित कर देगा ना, जो दुनिया में पहले आया है जो जानवर, वो इस गठरी का मुस्तहिक है, ये हम उसे खिला देंगे। ऊंट का ख्याल था मैं दुनिया में पहले आया। तो ऊंट ने दुम्बे से कहा तुम साबित करो। दुम्बे ने कहा देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लटाया था, वो नहीं ज़बह हुआ तो क्या आया था फिर जन्नत से, सबने कहा दुम्बा। उन्होंने कहा देखो मैं इतना पुराना, वो रिवायत सही नहीं है लेकिन बहरहाल ऊंट को क्या पता कि ये सही हदीस है या ज़ईफ हदीस है। ये रिवायत मुस्तरद है या गैर मुस्तरद, तो आजकल लोगों को नहीं पता होता। तो दुम्बे ने कहा देखो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूँ। ऊंट परेशान हो गया, वही तो बहुत पुराना निकला, मैं कैसे साबित करूं। बैल ने कहा दुम्बे से कि एक्सक्यूज मी, ठीक है, क्योंकि बैल हिस्ट्री जानता था ज्यादा। उसने कहा देखो, जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, खेती बाड़ी की कोई खुराक मिली ना, तो उस वक्त ट्रैक्टर तो इजाद हुए नहीं थे, तो हल के तौर पर किस जानवर को इस्तेमाल किया होगा। सबने कहा भाई बैल, बैल ही होता है ना। बैल ने कहा इसका मतलब है मैं तुमसे भी पहले। अब ऊंट हैरान ये हुआ कि इससे पहले तो हिस्ट्री लिखी नहीं गई, इंसान ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट किसकी है, ऊंट की। पावर किसके पास है, ऊंट के पास। वह इतना लंबा है, ऊंट ने वो गठरी उठा के अपनी गर्दन पे रख ली। दोनों ने बोला भाई तुम अपना पुराना होना साबित करो। उसने कहा मैं सबसे बाद में आया। उसने कहा फिर गठरी हमें दो। उसने कहा हिम्मत है तो उतार लो। इट इज कॉल्ड बदमाशी। What does it call? What did it call? बदमाशी। तो दुनिया में निजाम जो इस वक्त चल रहा है, वो उसकी जो बेस है वो किस पे चल रही है, बदमाशी पे। मैं तहजीब याफ्ता हूँ, बेशक मैं जो मर्जी करता रहूँ, क्योंकि हुकूमत अगर मेरे पास है तो तहजीब के उसूल कौन वजा करेगा, मैं करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर मैं शराब पीता हूं तो मैं लॉ ये बनाऊंगा कि शराब बुरी चीज, बोलो ना भाई, शराब गंदी नहीं है, नापाक नहीं है, आप गंदा नहीं करती, आपको नापाक नहीं करती, ये नापाक है ही नहीं, इसको किसने कहा नापाक, बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ना करे अगर कोई शख्स बदकारी करता है, जिना करता है लेकिन पावरफुल है, तो तहजीब की डेफिनेशन में जिना को क्या करेगा, वो निकाल देगा। वो कह रहे ये क्या है। यहां तक कि आप देखें बैनुल अक्वामी कवानीन जो बन रहे हैं, ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्म आती है, घिन आती है। होमोसेक्स को भी उन्होंने क्या कर दिया, जायज कर दिया। लड़का लड़के से लड़की, जो वो अमल जो हर दौर में इंतहाई गंदा और इंतहाई पलीद समझा जाता है, हमारे यहां कोई तहजीब याफ्ता आदमी ये काम करे तो तहजीब याफ्ता कहलाएगा जी। ये बहुत महजब इंसान है। कैसे महजब है, इसके ताल्लुकात हैं फला लड़के से, तो आप कहोगे यार ये महजब है। इसके लिए तो गालियां भी ऐसी लोगों ने रखी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की गालियां ऐसे लोगों के लिए रखी हुई, لیکن چونکہ دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، قانون ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہر برائی کو اچھائی، ہر اچھائی کو برائی، لیبل اچھا ہونا چاہیے، لیبل، لوگ لیبل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، اور چترال میں بھی یہی ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، ہو نہیں رہا لیکن ہونے جا رہا ہے۔ ویمن رائٹس، عورتوں کی آزادی کے نام پہ یہاں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں پھیلائی جا رہی، بتاؤ۔ میں ہم یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں جتنی یونیورسٹیاں ہیں اس سے ڈبل کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو، ہمیں تو یہاں پڑھائی کا ریشو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ملک کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، قوم کے لیے کام کر سکتے ہیں ان پڑھ کے نسبت۔ تو ایجوکیشن عورت کا بھی حق ہے اور مرد کا بھی حق ہے، لیکن اس ایجوکیشن کے لیبل پہ لگا کے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے آپ کا خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم حیران ہوتے ہیں، ہمارے پاس کسی مدرسے کے والدین کی طرف سے فون نہیں آتا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بدخلاقی کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کبھی نہیں فون آتا۔ یونیورسٹیوں میں بھرے ہوئے کیسز، چاہے کراچی میں ہو، پنجاب میں ہو، کہیں بھی ہو، والدین بھاری بھرکم فیسیں دے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن اولاد ان کے ہاتھ سے نکل، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، لیکن اس کو نام کیا نام دیا جاتا ہے؟ لبرلزم کا، براڈ مائنڈیڈ ہیں ہم، کیا ہیں؟ کھلے ذہن کے، ہم کو اپنی روایات اور یہ سب پرانے زمانے کے پرانے قصے ہیں، یہ روایات یہ اس طرح سے سکھایا جا رہا ہے۔ جلد نکاح کو دقیانوسی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نکاح ایجوکیشن کی راہ، ایجوکیشن میں رکاوٹ ہے، ترقی کی نام راہ میں رکاوٹ ہے، حالانکہ نکاح تو انسان کی نیچر ہے، جیسے روٹی کھانا انسان کی فطرت ہے نا، ایسے ہی بلوغت کے بعد شادی کرنا انسان کی فطرت ہے، جو تمہیں فطرت کے راستے سے ہٹائے تو تمہارا کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور نکاح میں تاخیر کے ذریعے جو طوفان بدتمیزی، زنا اور لڑکیوں سے دوستیاں اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ چیٹنگ، یہ سب عورت کے حقوق کے عنوان سے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، اور ان تحریکوں کا زور یہاں بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے علاقوں کے، اس لیے کہ جہاں دیکھو شیطان وہاں آتا ہے نا، جہاں اسے اپنا شکار نظر آتا ہے۔ تو ان علاقوں میں علماء کا احترام ہے، اساتذہ ٹیچرز کا احترام ہے، بزرگوں کا احترام ہے، مہمان نوازی ہے، حیا ہے لوگوں کی آنکھوں میں، عورت کا احترام ہے، تو اس لیے شیطانی قوتوں کی جو محنت کا مرکز ہے وہ یہ علاقے زیادہ ہیں کہ ان کو تباہ کرو۔ نسل روکنے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں، بے حیائی پھیلانے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں، شراب کا کلچر اور یہ تمام جو چیزیں نسل انسانی کے لیے اور انسانی تہذیب کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے، ان کا سارا زور کہاں ہے؟ یہاں۔ اور لیبل کیا ہے؟ انسانی حقوق، عورت کے حقوق اور ایجوکیشن۔ اس لیے مجھے ایک تو خوشی یہاں پر یہ ہوئی کہ یہاں الحمدللہ علماء بہت اچھی پوسٹوں پہ ہیں، یہاں علماء دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، تو میں خاص طور پر یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا کہ ایجوکیشن کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، یونیورسٹیاں بنائیں، جیسے جامعۃ الرشید بنا کا ایک ویژن ہے، آپ یونیورسٹیاں خود بنائیں، آپ کالجز خود بنائیں، آپ کی چھت کے نیچے لوگ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، چھت ان کو آپ پرووائڈ کریں گے۔ تعلیم تو ساری دنیا میں ایک ہی جیسی ہے، ماحول کون دے گا ان کو؟ آپ دیں گے، آپ کی مرضی کا ماحول ہوگا، ورنہ آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، وہی ننگ دھڑنگ حساب ہوگا جو دنیا کا ہو چکا ہے، جو باہر سے بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ خود سوچو یار، جو قوم اپنے بوڑھے باپ کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کیا تہذیب یافتہ قوم ہوگی؟ جاپان کے سائنسدان دنیا میں بڑے مشہور ہیں یا نہیں ہیں؟ باپ کو گھر میں نہیں رکھتے، وہ لعنت بھیجتے ہو ایسی ایجوکیشن پہ نہیں بھیجتے، انہوں نے گاڑیاں بنا لی ایک سے ایک، ہم بھی جب گاڑی دیکھتے ہیں کہ جاپانی ہونی چاہیے، لیکن اولاد جاپانی، بولو نا بھائی، میرا کوئی بیٹا جاپانی پیدا ہو جائے میں تو پہلے ہی گھر سے نکال دوں گا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھر سے نکالے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, پولیس پولیس کا انتظام ہے یہاں پہ, بعض وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی پولیس بلوانی پڑتی, انتظام نہیں ہے پولیس کا, تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی بات یار. تو بتاؤ اگر تہذیب یافتہ ہوتے, صرف ایک چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے, ترقی, وہ یہ بنا لیا وہ بنا لیا یہ بنا لیا, انسان کو انسان نہیں بنایا, انسان کو انسان صرف اسلام بناتا ہے. بولو بھائی کون بناتا ہے؟ صرف اسلام. اور ایجوکیشن کی بھی جو فضیلت اسلام میں ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے, ہمارے سائنسدان ہیں جن سے دنیا نے ہم سے سیکھا ہے, یہ تو ہماری کتابیں جلا دی گئی ہیں, ہمارے سائنسدانوں کے نام مٹا دیے گئے, ان کی ساری تحقیقات اپنے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں, دو چار سائنسدانوں کے نام رہ گئے ہیں ہسٹری میں, کیونکہ جب گورنمنٹ ان کے پاس آئی ہے تو سارے نشانات ختم کر دیے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے, ایک کتاب بھی انہوں نے اسکول میں نہیں پڑھی, سارا البیرونی سائنٹسٹ کی ایکویشن جو اس نے لکھی ہے وہ اسے پڑھ کے حضرت نے فلکیات کا علم سیکھا. کرو ٹریگنومیٹری کی جتنی ایکویشن آج انگریز پڑھا رہے ہیں نا وہ ساری کس کی ہے؟ البیرونی کی ہے, لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں سننے کو ملے گا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو دنیا بھر میں مسلمان گئے اور مسجدوں کی بنیادیں رکھی اور ساری مسجدیں بیت اللہ کی طرف ہیں, تو کیا کوئی ہدہد پرندہ آ کے ان کو بتاتا تھا کہ یہ دمشق میں قبلے کا رخ اس طرف ہے, مصر میں قبلہ اس طرف ہے, جاپان میں قبلہ, اس پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان نظر آئیں گے نا. ہزار میں نے ہانگ کانگ میں دیکھی صدیوں پرانی مسجد, صدیوں پرانی, وہاں بھی گئے تھے, صدیوں پہلے مسلمان گئے ہیں, تو ان مسجدوں کا رخ بھی کس طرف ہے؟ قبلہ. کس کوئی سائنٹسٹ ہوں گے نا مسلمان جنہوں نے بتایا ہوگا کہ یہاں ہے قبلہ. ایسا ہماری تاریخ کو مت کیا ہے. یہ تو طیب اردوغان کو اللہ جزائے خیر دے, اس نے ارتغل ڈرامہ بنا کے کچھ مسلمانوں کی ہسٹری دکھانے کی کوشش کی. ڈراموں کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نہیں دے رہا, اور کون سا باقی کام ہم سے فتویٰ لے کے کرتے ہو, فلمیں ہم سے پوچھ کے دیکھتے ہو, مجھ سے لوگ پوچھیں یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے فون کرنے میں, کہا تو بتا تو نے فلمیں کتنی دیکھی ہیں انڈین, کسی ایک فلم سے پہلے فتویٰ لیا کہ جائز ہے یا نہیں. جو ہیروئن پی رہا ہو وہ چرس پینے سے پہلے مفتی سے پوچھ رہا ہے جائز ہے یا نہیں ہے. مفتی کہے گا کم از کم چرس ہیروئن سے تو بہرحال کیا خیال ہے بھائی, بہتر ہے نا. تو یہاں پتہ چلے یہاں بھی بہت سارے لوگ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, اپنی ذمہ داری میں دیکھیں, قیامت میں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلا دینا. ہم لوگوں کو منع اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے تو کم از کم بہتر ہے نا, کوئی ہسٹری تو پتہ چل رہی ہے لوگوں کو, تاریخ تو پتہ چل رہی ہے. تو ہماری تاریخ کو مس کیا گیا ہے, ورنہ ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے, اب تباہ ہو گئے ہم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جو تہذیب اسلام نے بتائی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی قوم کوئی مذہب اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. عورت کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں کوئی اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ, اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اسلام جب عورت کے حقوق بیان کرتا ہے تو ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, دادی اور نانی کی صورت میں, ساس کی صورت میں, بھتیجی اور بھانجی کی صورت میں, جب گورا بیان کرتا ہے نا تو مارکیٹ میں ماں بھی غائب, بیٹی بھی غائب, بیوی بھی غائب, بہن بھی غائب, بھتیجی بھی غائب اور بھانجی بھی غائب, بس ایک کیا رشتہ ہے, نامحرم عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے. تو محرم تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے, جب ایک آدھ بچہ ہوگا تو خاندان ہوگا یار, پھر پولیس بلوانی پڑے گی. جی ارے جج, جس قوم کے ایک ایک دو دو مشکل بچے پیدا ہوتے ہوں ان میں چچا خالہ مامو پیتا یا کزن بھتیجی بھتیجیاں بھانجیاں ہوتی ہیں پیدا, آپ کے دادا کے اگر ایک آدھ بچہ ہوتا تو آپ کے چاچے ہوتے, آپ کے پھوپھیاں ہوتی, آپ کے والد صاحب کے ایک آدھ ہوتے تو آپ کے بھائی بھتیجیاں بھانجیاں ہوتی, تو حقوق کہاں, حقوق کا کیا ہوتا؟
تھوڑا سا مائک دور رکھیں.
اچھا تو حقوق کا کیا ہوتا مجھے بتاؤ؟ تو حقوق تو جب ہی بنتے ہیں نا جب خاندان بنتا ہے, پھر انسان میں اظہار ہے, قربانیاں ہیں, باپ اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے بچپن میں, پھر اولاد کس کے لیے قربانیاں دیتی ہے؟ باپ کے لیے بڑھاپے میں. علماء مدرسوں میں شاگردوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ہمارے علماء تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں, بہت کم کم تنخواہوں میں پورا پورا دن طلبہ پہ خرچ کرتے ہیں. تو طالب علم بھی ان کا کیا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کتنی خدمتیں ہمارے مدرسوں میں اساتذہ کی ہوتی ہیں. اب ہم یہاں سفر کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرانا شاگرد مل جائے, جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ احول طریقے سے اکرام کرنا چاہتا ہے اور احول اکرام ہم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ زبردستی کھلائے گا, وہ پاؤں دبا رہا ہے, وہ جوتے پالش کر رہا ہے. یہ چیز آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں ملی. یونیورسٹیوں کا میں خلاف نہیں, کوئی خدا نخواستہ کل تالے پڑے ہوئے ہوں کہیں, ورنہ تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے. ایجوکیشن تو دے رہی ہے نا, کم از کم ایک فائدہ تو ہو رہا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن یہی ہوتی جو اب ہے, ماحول وہ ہوتا جو کہاں ہے, مدرسوں میں ہے. ہیرے پیدا ہوتے یہاں سے. اب آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت کو نہیں جانتا نا, وہ اسلام کی خوبیوں کو نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے, وہ یہ چھوٹے موٹے ہماری طرح پان گٹکا بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ان کے بین الاقوامی سطح پہ خاندانی جھوٹ ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے یہاں مسجد سے چپل چرا لی اور وہ کنڈا لگا دیا, یہ چھوٹی موٹی نیچ حرکتیں. ان کے ایسا نہیں ہوتا. وہ جب ڈاکو بنتے ہیں, ڈیزی کٹر بم برسا کے پورے ملک کا خزانہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پھر پولیس بلوانی پڑے گی بھائی. اتنی دفعہ پولیس تو مجھے کراچی میں نہیں بلوانی پڑی بھائی. یہ ساری دنیا دیکھ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان کو کیا ضرورت ہے یہ مزے سے چپل چرانا اور یہ کسٹمر کو ٹھگنا, یہ چھوٹے موٹے کام. تو بھائی جب رہو گے نا تو پتا چلے گا, تمہیں اسلام سے محبت ہوگی. میں مانتا ہوں کہ بہت سی قوم میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں, ہر قوم میں ساری برائیاں نہیں ہوتی, بہت سی خوبیاں بھی ہیں. میں بار بار ایک واقعہ بتاتا ہوں, لوگ مجھ سے, ایک صاحب میرے سے الجھ گئے, یار گورے میں اتنی خوبیاں آپ خام خام. میں نے کہا گورے میں ایک خوبی تو ہمیں نظر آتی ہے, گورا ہے وہ, کلر اس کا کیا ہے؟ گورا ہے, یہ بھی تو خوبی ہے نا. ہے یہ نہیں, ہم ساری خوبیوں کا انکار نہیں کرتے ہم, لیکن آج جو خوبیاں نہیں ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہی ہیں, اور جو ہم میں خوبیاں ہیں ان کو خامی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ ایسے بیٹھے ہیں جو ہر وقت جوتا دکھاتے رہتے ہیں کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم کرپٹ ہو, تم چور ہو, تم یوں ہو. او بھائی دنیا میں جتنا پاکستانی قوم خرچ. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں جو کام کر رہا ہوں 50% انویسٹمنٹ اکیلے پاکستانیوں کی ہے, صرف مسلمان نہیں, ان میں یہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ پاکستانی, جن کو دنیا میں سب سے بڑا کیا کہا جاتا ہے؟ چور کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا نے بنایا دماغ. دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم من حیث القوم کون سی ہے؟ پاکستانی قوم. ایک ایک تاجر اتنا خرچ کرتا ہے مدارس پر, بیواؤں پر, یتیموں. اس قوم کو کوئی جگہ مل جائے نا کہ کوئی فراڈی نہ ہو, پتہ چل جائے, پھر دیکھو کیسے لوگوں کے تجوریوں کے منہ کھلتے ہیں لوگوں کے. او بھائی اتنا تو سبھی خرچ کرتے ہیں نا, ابا کو بھی کھلا رہا ہے, دادی کو بھی کھلا رہا ہے, نانی کو بھی کھلا رہا ہے, بیوی کو بھی, اور 15 بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. یہ بھی تو خرچ کرنا ہوا نا. یہ ضرب ہے غیر مسلموں میں نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ ان سے زبردستی ٹیکس کاٹتی ہے اور پھر غریبوں کو کھلاتی. میں کنٹری میں گیا, گورے کا ملک تھا, بڑا متاثر تھا میں جانے سے پہلے کہ یار غریبوں کو بڑا خیال کیا جاتا ہے, غریبوں پہ گورنمنٹ بڑا خرچ کرتی ہے, بوڑھوں پہ خرچ کرتی ہے, بڑا ہٹو بچوں ٹائپ کا مزہ ہو گیا. اب ہٹو بچوں کراچی کا ہے, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آ رہا ہے. یہ ہٹو بچوں الحمدللہ ہانگ کانگ اور آسٹریلیا اور افریقہ کے جنگلات تک ہم نے پھیلا دیا. تنزانیا میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ ہٹو بچوں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے ہٹو بچوں ایسے سمجھاؤں گا تو مزہ نہیں آئے, ایسے تو مطلب یہ بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے. تو کیا ہوا اس کو, مطلب تھوڑی ہوا. تنزانیا میں کیا کہہ رہا تھا میں, پتہ نہیں تنزانیا کہاں سے چلا گیا میں. ہاں میں بتا رہا تھا کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا گوروں سے, تو بڑا متاثر تھا بھائی غریبوں کا اتنا خیال, بوڑھوں کو اتنا الاؤنس. جب گیا تو واقعی الاؤنس مل رہا ہے غریبوں کا بوڑھوں کا بڑا خیال. پتہ یہ چلا کہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں کٹتی ہے ان لوگوں کی, آدھی کے قریب قریب. تو یہ کون سا خیال کرنا ہو گیا بھائی, یہ کوئی خیال کرنا ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے چھوٹے معذور بیٹے کا بڑا خیال کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ دو بڑے بیٹوں کی پوری تنخواہ رکھ کے آدھی ان کو دیتا ہے, آدھی کس کو کھلا دیتا ہے؟ چھوٹے کو. یا باپ کی مثال بھی یہاں فٹ نہیں آئے گی. محلے میں ستار بھائی, آپ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا بہرحال, محلے میں ستار بھائی ہیں, وہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ مالداروں کی سے آدھے پیسے لے کے کس کو دے دیتے ہیں؟ غریب کو. بلکہ پورے غریب کو نہیں, آدھے خود رکھتے ہیں, آدھے اس میں سے غریب کو دے. یہ خیال رکھنے کی کون سی قسم ہے بھائی؟ یار آدھی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کاٹ رہے ہو لوگوں کی, یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ چاہے وہ کس کروڑ پتی ہے تاجر, لیکن اپنے اپنی محنت پر ہے نا, وہ ایبلٹی ہے اس کے اندر, قابلیت ہے, تو اتنے پیسے کمپنی اس کو دے رہی ہے, اس میں سے آپ 40%, 43%, 50% ٹیکس کاٹ رہے ہو. تو غریب کو کھلا کے کیا احسان کیا آپ نے؟ ہمارے ہاں الحمدللہ روڈوں پہ آپ کو بھوک سے مرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے. اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس کاٹتی ہے اتنا, گورنمنٹ کو تو جتنا کاٹنا چاہیے اتنا بھی ٹیکس نہیں کاٹ سکتی, لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے نا گورنمنٹ پر, اس میں بھی لوگوں نے کھانچے کھولے ہوئے اپنے. یہاں لوگ کرتے ہیں, لوگ خیال کرتے ہیں. گورنمنٹ, آپ نے یہ سنا ہوگا بوڑھوں اولڈ ہوم میں گورنمنٹ بہت خرچ کرتی ہے. اب عجیب پاگل پنے والا نظام دیکھو, گورنمنٹ آپ کی تنخواہ سے آدھا تقریباً آدھے کے قریب قریب تنخواہ کاٹے گی, اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو پالے گی. تو اب بھائی یہ خود ہی پال لیتا گھر میں اچھا نہیں تھا؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو گورنمنٹ بوڑھے کو پال رہی ہے, بچے کو مکلف نہیں بنا رہی کہ تو اپنے باپ کو پالے گا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ احسان ہم تم پہ کریں گے, تمہارے ابا کو کون پالے گا؟ ہم پالیں گے. کیسے پالیں گے؟ آدھی تنخواہ تم سے کاٹیں گے. کون سا احسان کر دیا بھائی آپ نے؟ یہ تو انسانیت تو نہ ہوئی نا, کہ جس نے جنا ہے, جس باپ نے, جس ماں نے جنا ہے, تو اولاد میں اتنی اخلاق نہیں ہے کہ اپنی تنخواہ سے اس کو پال لے. ان کو پتہ ہی نہیں پالیں گے کمبخت, ان کمبختوں سے زبردستی آدھے آدھے پیسے لے کے ان کے باپ کو کھلاؤ اولڈ ہوم میں جا کے پھر پالیں گے. تو یہ تہذیب ہے بتاؤ؟ یہ وہی ہے کہ بھنگی نے بدبو کا نام کیا رکھ لیا, خوشبو. بس مینجمنٹ بہت ٹائٹ ہے, ہر کام کس سے ہو رہا ہے؟ مینجمنٹ. یعنی یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا, یہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ دیکھنے میں برا لگتا نہیں. اور ہمارے عدل بھی بغیر سسٹم کے ہو رہا ہے تو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے. ٹیکس لینے بھی آئیں گے نا, ایسا لگ رہا ہے کہ گرفتار کرنے آئے ہیں ہم ایف بی آر والے, ایسا لگے گا نا. ہمارے اگر عدل بھی ہو رہا ہے تو کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, اور ان کے ہاں اس سے کئی گنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. مگر ایک سسٹم کے تحت, سسٹم بنا دیا انہوں نے, ہر آدمی سسٹم میں جکڑا ہوا ہے. اور اتنے لوگوں کو وہ کھلاتے ہیں غریبوں کو, اس کے باوجود بھی بھکاری آپ کو ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. وہاں میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا, یار ان کو تو $3,000 فری پکڑ کے مل رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کیوں مانگتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ تہذیب مارکیٹ سے کیا ہے. ہمارے یہاں کسی غریب کو 3,000 دے تو وہ تو مر جائے گا نا. وہ ایک واقعہ ہے نا, ایک آدمی کی 1 ارب روپے کی لاٹری نکل گئی. تو جس کمپنی کے ہاں اس نے قراندازی کی تھی, لاٹری نکلی تھی, تو ماہر نفسیات سے اس کمپنی نے رابطہ کیا, ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سے, کہ تم اگر اس کو ابھی جا کے بتاؤ گے تمہاری 1 ارب کی لاٹری نکلی ہے, کہیں خوشی سے مر نہ جائیے, تو اس کو آرام آرام سے نا ماہر نفسیات کو بھیجا, آرام آرام سے اس کو سمجھانا, بڑے آرام آرام سے, تھوڑا تھوڑا, پہلے 10 لاکھ, پھر ہوتے ہوتے نا, تاکہ ایک دم خوشی نہ ہو, مرے نہیں. تو وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر چلا گیا اور کہنے لگا, ہاں وہی وسیم بھائی, فرض کرو تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکل آئے, کیا کرو گے؟ ہاں بہت خوش ہوں گا, یہ کرو. فرض کرو 20 لاکھ کی نکل آئے, پھر کیا ہو؟ اب یہ فرضی پر لا رہا ہے 1 ارب تک. تو اب وہ بھی فرضی سمجھ رہا ہے نا, اس کو تھوڑی پتا کہ حقیقت میں ایسا ہے. بالآخر آہستہ آہستہ 1 ارب پہ لے آیا, کہہ رہا ہے یار فرض کرو 1 ارب کی لاٹری نکلی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا ابھی تمہیں دے دوں گا, وہ مر گیا. ये सुन के मायने नफ्सियात उम्र समझ रहे तो उनको तो ये जवाब की तवक्को ही नहीं थी ना कि आधे मुझे दे देगा, मायने नफ्सियात मर गया सुनिए। तो हमारे यहाँ किसी गरीब को ये बताया जाए कि बेरोजगारों को $3,000 फ्री में मिलेंगे, वो कुछ ही से मरेगा कि नहीं मरेगा? बाद लोगों को मिल रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गवर्नमेंट ने जब उनको दिए तो वो उन्होंने नशे में शराब में उड़ाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ किसी गरीब को 3,000 मिले हैं, हमारे यहाँ भी नशे ही हैं होलसेल के हिसाब से, जर्सी भी मिलेंगे मार्केट में आपको, हीरोइन सी भी मिलेंगे, लेकिन जितनी हीरोइन और चर्स हमारे यहाँ इसका वसूल आसान है, इतनी उनके मुल्कों में आसान हो जाए तो 99% लोग चर्स पीना शुरू कर दे वहां पे। हमारे यहाँ अगर चर्स या हीरोइन का रेशो इतना कम है तो कानून की वजह से नहीं, उसमें कानून का भी दखल है, असल वजह क्या है? इस्लाम। मैं ये वाकया कई लोगों को बता चुका हूं कि हमारे यहां जिन लोगों का काम है ना चर्स पे पाबंदी, अभी ये वाकया सुनेंगे तो मजा आएगा। मैंने इस दफा 40 बछड़े खरीदे कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, बिजनेस के नुक्ते नजर से और भी लोगों का इश्तराक था, हम लेकर आए बछड़े तो हम तो बछड़े पाल नहीं सकते, भागलपुर से मैंने 40 बछड़े खरीदे, बंदा भी हमने कहा चलो वहीं से ले आते हैं, जब बछड़े आ सकते हैं तो बंदा नहीं आ सकता, एक हम रेंट पे आदमी भी ले आए उनको पालने के लिए, बछड़े लाके बांधे, कोई जमीन किराए पर ली, बछड़े लाके बांधे, वो बंदा भी वहां रखा, भाई तू इनकी खबरगिरी करेगा तुझे इतना कमीशन हम देंगे, तो कमीशन में इतनी बता सकता कि ऐसा ना हो फिर वो रेट खराब हो जाए ना, तो भाई तुझे इतना कमीशन हम देंगे, वो बंदा काम ही नहीं करके दे रहा, ना जानवरों को चारा डाल रहा है ना उनकी सफाई का ख्याल कर रहा है। मैंने लड़कों से पूछा यार जाओ इसको बोलो कि कुछ जानवरों का ख्याल करे, तुम्हें पैसे दे रहे हैं हम फ्री में थोड़ी। उसने कहा यार मैं चर्स पीने का आदी हूँ, मुफ्ती साहब से बोलो मेरे लिए कहीं से चर्स का इंतजाम करें। अभी मजा अभी आएगा आगे, अभी ये तो ऐसे ही है। मैंने कहा यार मैं मुफ्ती साहब भी बोल रहा है मुझे और इसके लिए मैं क्या करूं चर्च में। मैंने कहा भाई हम तो नहीं करेंगे इसके लिए चर्च का इंतजाम, हमने उसको निकाल दिया। अब वो बेचारा परेशान कि चर्च कहीं, तो किसी ने बताया कि थाने से मिलेगी, पता नहीं भाई पुलिस वाले बैठे हो माजरत सही का गलत का, लेकिन बहुत से लोगों से तफ्तीश की है तो सबने एक ही बात बताई कि कहीं भी नहीं मिल रही हो तो कहां मिलेगी, थाने से। अब अंदाजा लगाओ यार जिस मुल्क में थाने से चर्स मिलती हो उसमें तो 99% लोगों को चर्सी होना चाहिए ना, फिर भी नहीं है। क्यों? इस्लाम है, इस्लाम रोक रहा है, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इस बुराई से किस चीज ने रोका हुआ है? इस्लाम ने। नशा दुनिया में जितने हादसात नशे से होते हैं ना, इतने किसी और वजह से नहीं होते। तो मैं लोगों से एक बात कहता हूं यार, हमारे हुक्मरान एक हफ्ते के लिए उनको दे दो, गोरों को उनके एक हफ्ते के लिए हमें दे दो, हम उनसे आगे ना निकल के दिखाएं तो हमारा नाम बदल देना, और वो हमसे 100 साल पीछे ना हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो उनके पास एक सिस्टम है, गलत है लेकिन एक निजाम है ना। हमारे पास तेरे से कोई हुकूमती सतह पे निजाम बर्बाद हुआ हुआ है, हम अगर खड़े हुए हैं तो इस्लाम के बलबोते पर। तो इसलिए मेरे भाई हमारे पास इस्लाम से मोहब्बत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने आप को बर्बादी से बचाने के लिए। और इस्लाम से मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं है, इस्लामी कल्चर भी इख्तियार करना है, इस्लामी माहौल घरों में भी लेकर आना है, नमाजें भी कायम करनी है, ज़कात भी देनी है, सदकात और खैरात भी देनी है। जमीन से जब पैदावार उठती है तो कुरान ने क्या कहा, आतु हक्कहु यौमा हसादिही, जिस दिन फसल कटती है अल्लाह का हक अदा करो। गोरा अल्लाह का हक नहीं जानता, हिंदू नहीं जानता अल्लाह का हक क्या होता है, सिख नहीं जानता अल्लाह का हक क्या होता है, कैलाश के लोग नहीं जानते अल्लाह का हक क्या होता है, सिर्फ मुसलमान को पता है। वह आतु हक्कहु, क्योंकि अल्लाह ने इससे पहले क्या फरमाया, हमने आसमान से पानी बरसाया, हमने जमीन से पैदावार उगाई। गैर मुस्लिम कहता है ना 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 ना, अल्लाह नहीं है करने वाला, अल्लाह कहते हैं मैंने किया है, मैंने زمین کھود کے دیکھو، نہ انار کا رنگ نہ انار کا ذائقہ، نہ آم کا رنگ نہ آم کا ذائقہ، نہ انگور کا رنگ نہ انگور کا ذائقہ۔ میں ہوں اپنی طاقت سے مٹی کو خربوزہ بنا دیتا ہوں، مٹی کو سیب بنا دیتا ہوں، مٹی کو انار بنا دیتا ہوں۔ لہذا جس دن فصل کٹا کرے، حق تو ہو اللہ کا حق ہے، حق تو یہ کہ سارا اس کو دے دو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں 9 حصے اپنے پاس رکھو، ایک حصہ میری خاطر کس کو دے دو، میری مخلوق کو کھلاؤ۔ آج زمینداروں نے عشر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ جو زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، اور جس زمین کو آپ خود سیراب کرتے ہیں اس میں 20واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو آج سے عزم کرو انشاءاللہ یہ حصہ ادا کریں گے۔ ابھی 2-3 احکام معذرت کے ساتھ، وقت ہے جی حضرت، کیونکہ اسلام سے محبت تو ہمیں کرنی ہے بھائی، ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسان بننے کے لیے، انسان کا بچہ بننے کے لیے اور کوئی آپشن، انسان کا بچہ صرف اسلام ہی بناتا ہے، باقی لیول ہیں۔ تو پھر پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا نا، صرف ٹوپی رکھ لی اس سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے، اتنی ٹوپی سر پہ رکھتے نہیں جتنی دوسروں کو کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپی۔ دوسرا، نماز تو سب سے پہلے ہے بھائی، سب سے پہلے کیا ہے؟
نماز،
وہ تو ہے ہی۔ معاملات دیکھو، میں یہاں کے پی کے میں بہت سے علاقوں میں گیا ہوں، ایک کمزوری بہت ملی ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ کہہ رہا ہے میں وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھو وصیت کسے کہتے ہیں، جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آخری کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب لوگوں نے کہا بیٹے جمع ہو گئے، ابا کوئی وصیت کریں آپ، تو فوراً آپ کہتے ہیں ہاں میں وصیت کرتا ہوں، بچے آگے نا کاغذ قلم لے کے، ابا کوئی بہت اہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی آخری کلام ہے، تو آپ نے کوئی فضول بات کر لی ہے بھائی، تو وقار کم ہو جائے گا نا آپ کا۔ تو وصیت بہت اہم حکم کو کہا جاتا ہے، اللہ پر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے یہاں اپنے لیے لفظ کون سا استعمال کیا؟ وصیت کا۔ یہ وصیت کا لفظ اللہ والدین کے حقوق کے بارے میں استعمال کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وصیت کی ہے۔ اور وصیت کا لفظ اللہ یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دگنا تو آدھا کس کو ملے گا؟ بیٹی کو، اور بیٹی کو حصہ آج کل، بہن کا حصہ، باپ تو بےچارا مر جاتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے، نہ زمین میں حصہ دیا، معاف کرا لیا جاتا ہے، یہ بھی جو بہت زیادہ نیک ہے وہ معاف کرواتے ہیں۔ معاف کروانا ہو نا تو پہلے 2-3 کروڑ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھا کرو، بولے تمہارا حصہ ہے، ایک دن اس کو اپنے ہاتھ میں گھماؤ، پھر اگلے دن معاف کر دو، پھر معافی سمجھ میں آتی ہے، واقعی دل سے معاف کیا ہے۔ اوپر اوپر کی معافی وہ تو بہنوں کو تو ویسے ہی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے نا، تو بھائی ارادہ کرتے ہو نا کہ بہنوں کو ان کا حصہ، تو دنیا اگر حرام ہی کھانا ہے تو پھر سابق صدر سے کو کیوں پھر ہم، وہ تو سب سے اچھے پھر وہ ہیں نا جو ہمارے سابق صدر تھے، 5 سال کامیابی کے ساتھ گزار کے گئے ہیں، ان پر یہی تو الزام ہے نا، کھایا بہت ہے انہوں نے، تو بھائی ان پہ اور ہم میں کوئی فرق ہوگا پھر؟ بھائی ان کے پاس کھانے کے وسائل زیادہ سے زیادہ کھا لیا، ہم سے بہن کی کھا سکتے ہیں، محلے میں اور کسی کا کھا کے دکھاؤ وہ تمہیں مار دے گا جان سے۔ تو ہم، یہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے، اچھا موبائل، تو ہم تو بہن کا کھا سکتے ہیں، وہ کمزور ہے، وہ جو ہمارے محترم تھے 5 سال کامیابی سے گزار کے گئے، وہ جس جس کا کھا سکتے تھے انہوں کا کھا لیا، ہم چونکہ بہن کے علاوہ کھا نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم صرف کس کا کھا رہے ہیں؟ بہن کا۔ لیکن فرق اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے، کہ جو جس پہ بس چلتا ہے آپ کھا لیتے ہو۔ تو یہ تھوڑا مال کی قربانی دو گے اللہ کے لیے۔ آج میں نے جب کیلاش دیکھا نا، اتنی حسین وادی، میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اسے دیکھ کے جنت میں جانے کا دل چاہ رہا ہے کہ جنت کیسی ہو۔ ابھی میں تھوڑے دن پہلے تھر گیا تھا، ایسے صحرا ریگستان میں شدید گرمی میں لوگ تمبو لگا کے، ٹینٹ لگا کے پڑے ہوئے ہیں وہاں، ایسے علاقے بھی ہیں زمین میں اور ایسی آبشاریں ایسے چشمے ایسے انار کے درخت اور جناب سیب سے بھرے ہوئے باغات اور ناشپاتیاں ایسے لٹک رہی ہیں اور انگور کی بیلیں ہیں اور چاروں طرف کیا ماشاءاللہ گرینری ہے. تو میں حیران ہوا اللہ نے اسی جنت کے ہم سے وعدے کی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جنت اللہ دے گا نیک لوگوں کو. تو اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے دی جائے, بہن کو اس کا حصہ دے دیا جائے, آپ دنیا میں تھوڑا کم کما لو, اس کم میں اللہ انشاءاللہ برکت بہت دے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بیرون ملک سفر کرنا تھا تو حضرت مولانا تاری جمیل صاحب, کہیں بہت پرانی بات ہے 25-30 سال پہلے, تو والدہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے. تو حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت میں امریکہ کا ویزا آ گیا, میں جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے لیکن والدہ اکیلی ہو جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے, حضرت کپڑے دھو رہے تھے, کہتے ہیں میری طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ یار وہاں کوئی اور اللہ ہے یہاں کوئی اور اللہ ہے, جو اللہ وہاں دے سکتا ہے یہاں نہیں دے سکتا, تو اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو اکیلی ماں. کہہ رہے بس وہ بات میرے دل پہ لگی, میں نے کہا بھائی رزق کون دے گا؟ اللہ. کہہ رہے یہاں ماں کی خدمت کی ہے, اتنا رزق اللہ نے دیا کہ ماشاء اللہ فیکٹریوں کے مالک ہیں, سب بہن بھائیوں سے زیادہ کما رہے ہیں. تو بھائی بہن کو اس کی وراثت دے دو, جتنا بچے گا نا اس سے کاروبار کرو, انشاءاللہ اللہ اس میں بہت زیادہ بولو بھائی برکت. اور یہ جو آپ کا کلچر ہے علماء کا, بزرگوں کا, ٹیچروں کا, ٹیچر چاہے یونیورسٹی میں ہو اسکول میں ہو, وہ بہرحال کیا ہے استاد ہے نا, اس کا احترام کرنا, بڑوں کا احترام, اور جو ہے چھوٹوں پہ شفقت. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بڑوں کا احترام اس لیے کرو ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ, چھوٹوں پہ شفقت اس لیے کرو ان کی برائیاں ہم سے کم. جس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے نا وہ الٹا سوچتا ہے, کہتا ہے یہ جو بڑا ہے نا یہ مجھ سے بھی بڑا بدمعاش ہے, میں نے جو عیاشیاں کی اس کمبخت نے مجھ سے بھی زیادہ عیاشیاں کی, لہٰذا اس کا احترام تو بالکل بھی نہیں کرو. اور چھوٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے جو کو میں نے تو حج بھی کیا اس نے حج نہیں کیا, ہم نے تو عمرہ بھی کیا اس نے عمرہ نہیں کیا. تو جب انسان کی کھوپڑی الٹی گھومتی ہے تو یہ سوچتا ہے. تبلیغ والے آپ کی کھوپڑی کو کیا کر دیتے ہیں, تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے آتے ہیں, ان کے پاس پلک پانے اسکرو جہاں سے ڈھیلا ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے بہنوں کی وراثت کا معاملہ ہے. اور دوسرا نماز تو سب سے پہلے اسلام میں, مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. دوسرا تعلیم ضرور حاصل کرو لیکن اپنے کلچر کو تباہ نہ ہو. اور میں کہتا ہوں ایسی یونیورسٹیاں خود بناؤ. جو تاجر لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دی ہے وہ اپنا اسکول بنائے بھائی, کو ایجوکیشن سسٹم کو کیا کریں ختم. یہاں سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرو کہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں کہ ہمیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم منظور نہیں ہے, یہ ہماری اولادوں کو بگاڑ دے گا, ہماری بچیوں کو بےہودہ بنائے گا. ہمیں ایجوکیشن چاہیے. کیا لڑکے الگ اور لڑکی الگ نہیں تعلیم حاصل کر سکتی؟ کہ کیا دیکھو گورنمنٹ تو لوگوں کو دیکھتی ہے, لوگ کیا چاہ رہے ہیں. لوگ جب احتجاج ہی نہیں کرتے تو گورنمنٹ کہتی ہے چلنے دو. گورنمنٹ موبائل میں فون چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ اور پڑھائی کو تھوڑی فوکس کرتے ہیں. تو ہاں کچھ ہے تو بھائی اسلام سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ دوسری بات نماز پابندی سے. اسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نماز. تیسری بات حقوق و لباد میں وراثت بول چکو گئے دینی ہے نا. وراثت کیا کرنی ہے؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دینا. اور حیا کو معاشرے میں فروغ دینا. اپنی خواتین کو سمجھاؤ دیکھو اللہ نے حیا میں جو عورت کی عزت رکھی ہے وہ بے حیا بننے میں نہیں رکھی. حیا میں جلد نکاح کو فروغ دینا. اسلام دیر سے شادی کا قائل ہے, جلدی نکاح کا قائل ہے؟ جلدی نکاح کا قائل ہے. لڑکی بالغ ہو اس کا نکاح کرو تو اس کو فروغ دو معاشرے. بالغ ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے, نکاح کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے وہ. میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں. کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہوئی, آج خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھروں میں اور پڑھ بھی رہی ہیں. اب اس کی پڑھائی کس کے ذمے ہوگی؟ سسرال کے ذمے ہوگی. باپ کا بوجھ نہیں ہوگا, وہ کس کا ہوگا؟ سسرال کا. تو اچھا ہے نا وہ کمبخت جب فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی بہو سے تو اس کا پڑھائی کا خرچہ بھی اس پہ ہونا چاہیے نا. باپ پہ کیوں ڈال رہے ہو خرچہ؟ باپ اپنی پڑھائی سے بچی کو ڈاکٹر بناتا ہے, پیڑے کون کھاتا ہے؟ سسرال. چلو بیٹوں کو باپ اپنے خرچے پہ پڑھاتا ہے نا تو بیٹے اسی پہ کام آتے ہیں نا. بیٹیوں کو باپ پڑھائے گا اپنے خرچے پہ, فائدہ کون اٹھائے گا؟ ریڈی میڈ بہویں چاہیے آج کل. ساسیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے, مجھے چاہیے ڈاکٹر ریڈی میڈ. खर्चा एक कमबख्त ने ना किया हो, फायदा पूरा कौन उठाएगा? वो ससुराल उठाएगा। इस्लाम कहता है बालिग होते ही शादी कर दो, ताकि अब ये पड़ेगी तो किस कमबख्त के खर्चे पे, वो जो कमबख्त है ना इसका मियां, वो पढ़ाएगा इसको, क्योंकि फायदा किसने उठाना है? अब इसकी बीवी अगर डॉक्टर होगी तो इज्जत किसकी होगी? इसके मियां की होगी ना। दस लोगों को बताएगा मेरी वाइफ क्या है, डॉक्टर है। लोग पूछेंगे किसके खर्चे पे खर्चा, अब लोग पूछते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद अपना खर्चा नहीं, अपनी बहू पे खर्चा नहीं किया होता। कल को जब लोग पूछेंगे किसके खर्चे पे, कहेगा मेरे खर्चे पे। वेल डन, शाबाश, जिंदाबाद, फिर खुशी का मकाम है। अबे तूने क्या, तूने पकी पकाई और रेडीमेड बहू मिल गई है, कंबख्त उस बाप का तो तूने तेल निकाल दिया ना, जिसने छह बेटियों को पढ़ा लिखा के जवान किया, उनकी शादियों के, उसका क्या क्या फायदा हुआ? तो सारा निजाम क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। आपने इसको क्या करना है? सीधा करना है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहाँ जो असल दौरा मैंने किया है, पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मेरा ये दौरा है, क्योंकि यहाँ मैं थर में गया, इन लोगों की मैंने खिदमात देखी तो मैं हैरान हो गया। इंसानियत के लिए ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। मैं इस ट्रस्ट का ना मेंबर हूँ ना मेरी सरपरस्ती है, लेकिन मुझे एक ऐसा ट्रस्ट नजर आया जिस पे मैंने कहा पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मैंने इनके काम देखे, कुएं बनाए ऐसे पसमानदा इलाकों में। चित्राल भी जो मेरा ये दौरा हुआ है ना, ये इन्हीं के तहत हुआ है, यानी इन्हीं के को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ आपके मैं प्रोजेक्ट देखूँ। तो यहाँ मैंने चित्राल में कैलाश में देखे इनके प्रोजेक्ट, बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ने इनको इतनी तौफीक दी है। तो आइंदा जब मैं आऊंगा, ये बार बार कह रहे हैं आप यहाँ बयान नहीं कर रहे, वहां बयान नहीं कर रहे, तो जब भाई आप हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह हमारा ये दौरा ही बयान के लिए होगा, ठीक है ना? तो दौरा ही बयान के लिए होगा, फिर इंशाल्लाह कॉलेज में भी बयान करेंगे, यूनिवर्सिटी में भी करेंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी में ज्यादातर उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर है, लेक्चरार है, ये बड़ा अच्छा काम किया, उलमा दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन वो उलमा जो सिर्फ मदरसों को फोकस कर रहे हैं उनको बुरा ना समझे, दोनों चीजें जरूरी है ना। कुछ उलमा मदरसों के लिए वक्फ होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों के लिए वक्फ होते हैं, तो दोनों तारे चलनी चाहिए। दीन दुनिया दोनों साथ साथ चलेंगे तो हिसाब किताब चलेगा। अगर हम दुनिया से बिल्कुल पीछे रह गए तो ये दुनिया की बागडोर मुमकिन है मुल्क दुश्मनों के हाथ में चली जाए, इस्लाम दुश्मनों के हाथ में चली जाए, तो मुल्क का नुकसान होगा और इस्लाम का नुकसान होगा। और एक आखिरी बात देखो, क्योंकि मेरा ये पहला और आखिरी बयान ही है यहाँ पे, असबियत को फरोग नहीं होने देना है, लिसानियत को। देखो यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ फट्टेबाजी नहीं है, फिरकावारियत है ही नहीं, तो जो चीज ना हो पहले से अगर उसको पकड़ लें तो अच्छा है ना। तो जो यहाँ फिरकावारियत फैलाने की कोशिश करे ना, उसको नहीं पनपने देना आपने। बात आ रही है समझ में? किसी भी लेबल से मुसलमानों को फिरकावारियत में उलझाने की कोशिश करे, उसको यहाँ आपने पनपने नहीं देना, क्योंकि यहाँ फिरकावारियत बिल्कुल भी नहीं। जो मजहबी मुनाफरत फैलाए चाहे गैर मुस्लिमों के साथ ही, लड़वाने की कोशिश करे ना फट्टेबाजी। यहाँ बहुत से गैर मुस्लिम भी है, लेकिन मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में कोई फट्टा नहीं है। तो अगर कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम फसादात की, देखो जो मुल्क दुश्मन अनासिर है ना, वो देखते हैं कि ये लड़ कैसे सकता है मुसलमान, वो हर वो सतह पे लड़वाएगा जहां उनको पता हो कि इनके जज्बात से खेला जा सकता है। तो यहाँ आपने जैसे माशाल्लाह गैर मुस्लिम, ये पागे ट्रस्ट तो ये कैलाश तो गैर मुस्लिम है ना, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह फलाही काम कर रहे हैं, तो यहाँ ये झगड़ा आपने नहीं होने देना। तीसरा काम, यहाँ मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं पैदा होने देने। रियासत के खिलाफ कोई भी लेके जाता है, इससे क्या हो जाएगा? आपका ये हस्ता जो गुलशन है ना, ये आपका बाग जहां अमन व अमान है, ये सब क्या हो जाएगा? तबाह। लिसानियत के ये पठान है, ये चित्राली है, ये गिलगिती है, ये महाजर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, हर कौम की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक कल्चर होता है। अल्लाह ने फरमा दिया लितआरफू, ये सब पहचान के लिए, हर कौम का एक कल्चर होता है ना, वो अच्छा भी लगता है देखने में। सबके एक ही कल्चर होते तो मजा आता, थोड़ी मजा आता। तो हर एक का अपना कल्चर है, मुहाजिर पान खाते हैं, हमारे पठान भाई निस्वार खाते हैं, अगर सारे निस्वार खाना शुरू कर दें तो पान की पीके कहीं नजर आएंगे आपको? और अगर सारे पान खाना शुरू कर दें तो जो निस्वार निकाल के यहाँ रखने का, जो हमारे पठान भाई ऐसे चुटकी निकाल के डाल रहे होते हैं, वो जो मंजर होता है वो नजर आएगा? तो हर कौम का बस सुट्टे पर बात ना आए, ठीक है ना, बस पान निस्वार तक तो ठीक है, इससे आगे ना जाएंगे। तो मुहाजिर लोग पान खाते हैं पीके आपको माशाल्लाह नजर आती है होलसेल के हिसाब से, और पठान भाई हमारे, ये हर कौम का अल्लाह ने क्या रखा है एक कल्चर। गिलगित वालों का अपना एक अलग कल्चर है, चित्राल वालों का अलग कल्चर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। لیکن اللہ نے فرمایا ان کوئی کسی پہ فخر نہیں کر سکتا, میں اچھا ہوں اور تم کیا ہو, تم ایسے ہو, تم غلام قوم تھے تو ہم نے تمہیں بنا دی, تو تم یوں تھے تو ہم نے تمہیں یہ کیا. تو یہ سب باتیں لسانی فسادات کا ذریعہ بنتی. ہمارے نبی کی جو تلوار سب سے پہلے چلی ہے نا اپنی قوم کے خلاف, سب سے پہلی لڑائی بدر ہوئی ہے نا, بدر کی لڑائی میں عرب کے خلاف, ہمارے نبی عربی اور سامنے لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ عربی سے. یہ قوم پرستی کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلی تلوار چل رہی ہے اپنی قوم کے خلاف. اس میں نبی نے بتا دیا کہ جو کلمہ پڑھے گا اس کی لڑائیاں قومیت کی بیس پہ نہیں ہوں گی, نظریے کی بیس پہ ہوں گی. سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری قوموں کو ہمارے نبی نے ایک کر دیا. تو عرب کے خلاف تھے اس غزوہ بدر میں, اور پھر عرب میں ادھر بھی عرب کی قوم قریش اور ادھر بھی قریش, اور قریشیوں میں ادھر بھی بنی ہاشم اور ادھر بھی بنی ہاشم, قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو اس لیے بھائی ہم سب مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اور ہمیں کسی پہچان کی ضرورت نہیں. کیا خیال ہے؟ بڈے بازی کا بات ہی نہیں بنتی. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے جیسے نالائق کو انہوں نے یہاں بٹھا دیا, اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے مجھے اوپر بیٹھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. حقیقت ہے میں دل سے کہتا ہوں, اوپر سے نہیں کہتا, مجھے واقعی شرم آ رہی ہوتی ہے, لیکن اب نیچے بیٹھوں گا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ کو شرم بھی نہیں آئے گی, پھر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پر آپ کی. اس لیے ہم نے کہا اتنے لوگوں کو شرم لیس بنانے سے بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے خود تھوڑی سی شرم کو دائیں بائیں کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ جس محبت سے یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ مدرسے کی انتظامیہ کو اس خدمت کا بہترین بدل عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یہاں سے علماء کو پیدا فرما, ان سے دین کی خدمت کا کام لے, امت میں جوڑ کا کام لے. اے اللہ اس مدرسے میں اگر کوئی مالی مشکلات ہیں اپنے فضل سے اس کو بھی اے اللہ تو دور فرما. اے اللہ اس مدرسے کو اس علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا, ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس شہر کو تو مزید امن کا گہوارہ بنا, یہاں کے لوگوں کو مالی لحاظ سے علم مال عمر اولاد میں اللہ ان کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے ان کو ملک کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرما, ملک کی ترقی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما, ہمیں صالح حکمران نصیب فرما. اے اللہ جو حکمران فاسق و فاجر ہیں اللہ تو کو اے اللہ تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ان کو اس قوم کا خیر خواہ بنا, ان میں جو خیر خواہی کے قابل نہیں ہے اللہ تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما, صالح قیادت نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.